الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي وفي رواية من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے بے شمار احسانات ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالی شأنہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے. بے شمار احسانات اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. ہم نہیں تھے, اللہ نے ہمیں بنایا, وجود دیا, آنکھیں عطا کی, زبان عطا کی, کان عطا کیے, جسم عطا کیا, دل, دماغ, گردے, انسان بنایا. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں جانور بناتے, بیل ہوتے, ہم گائے ہوتے, گدھا ہوتے, انسان بنایا, اشرف المخلوقات کا ہمیں جز بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور پھر اشرف المخلوقات میں بھی مؤمن بنایا, صاحب ایمان, کفر سے بچایا, شرک سے بچایا, نفاق سے بچایا. ایمان کتنی بڑی دولت. ایمان کے ساتھ کوئی آخرت میں چلا گیا, چاہے وہ کیسا ہی بدکار شخص ہو, کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا. فضل ہوا سیدھا جنت میں, عدل ہوا تو جہنم میں سزا کاٹ کر جنت میں ضرور پہنچے گا. اور ایمان کے بغیر گیا, اعاذنا اللہ من ذلک, اللہ ہمیں پناہ میں رکھے, ایمان کے بغیر گیا جہنم سے کبھی نکل نہیں پائے گا. خلود لا موت, اعلان ہوگا کہ اب ہمیشہ رہنا ہے جہنم میں, اس کے بعد موت نہیں آئے گی. تو ایمان کی دولت عطا فرمائی, اور پھر مومن بھی بنایا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا. اگر اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا مومن بناتے, حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا مومن بناتے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا مومن بناتے, کسی بھی نبی کی امت کا مومن بناتے, وہ بھی ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھی. لیکن اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا, اللہ نے ہمیں مومن بنایا اور مومن بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, جو کہ خیر امت ہے. قرآن کا اعلان ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم خیر امت ہو, بہترین امت. اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا, کم و بیش 1,24,000 امتیں آئی, ان میں سے تم بہترین امت ہو. یہ لقب ہمیں اللہ نے دیا ہے اور قرآن میں دیا ہے, خیر امت. ایک شاعر کہتا ہے, کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. سوال کر رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کو خیر امت کا لقب کیوں نہ ملے؟ یہ تو آپ کی امت ہے, جب آپ کی امت ہے, آپ خیر نبی ہیں, تو امت کا خیر امت ہونا لازمی ہے. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب, تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. یہ جو وابستگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ بھی کتنی بڑی نعمت. اس ایک نعمت پر لاکھوں نعمتیں قربان. آپ یہ ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ پہ میری جان ہے قربان, آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے نادا, نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. اور دوسرا شاعر کہتا ہے کہ جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم, اللہ کے نبی کی ذات کے خاطر, اللہ کے نبی کی ناموس کے خاطر ایک جان کا دینا یہ کوئی بڑی چیز ہے؟ جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم, دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں, اتنے مناقب ہیں کہ لوگ فضائل اور مناقب بیان کرتے رہے ہیں, آج تک قیامت تک کرتے رہیں گے, لیکن آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. ارا کل مدح فی النبی مقصرا, ارا کل مدح فی النبی مقصرا, وان بالغ المثنی علیہ واکثر. اگر کوئی مبالغہ کرے تعریف میں تو اور جگہوں پر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مبالغہ فی التعریف ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اگر کوئی مبالغہ کرے, وہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت مبالغہ کیا ہے آج تعریف میں, پھر بھی وہ مبالغہ نہیں. اسے کوتاہی سمجھا جائے گا. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا؟ اللہ نے ایسی زبان پیدا ہی نہیں کی ہے جو ذکر رسول کا حق ادا کر سکے، ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں دنیا میں جن الفاظ سے اللہ کے رسول کے ذکر کا حق ادا ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا؟ لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا؟ نہ کنارہ ہو جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نعمت کی میرے بھائیوں ہم نے قدر ہی نہیں کی ہے، اس نسبت کی ہم نے قدر ہی نہیں کی ہے. نعت بہت عمدہ تھی، نعت بہت عمدہ تھی، نعت پڑھنی بھی چاہیے سننی بھی چاہیے. یہ ایک امر مستحسن ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے. نبی کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. لیکن ہر چیز کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ہر چیز کے ساتھ کچھ قیود لگی ہوئی ہوتی ہیں. شریعت مطہرہ نے ہمیں آزاد نہیں رکھا ہے. اگر کوئی عصر اور مغرب کے درمیان نفل پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، ہم آزاد نہیں ہیں. نماز اچھی چیز ہے لیکن جب جی چاہے جتنی رکعتیں چاہے جس تک نہیں پڑھ سکتے. یہ نعت کی محفلوں کا آج کل جو رواج بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. پڑھنے والا کون ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، وہ کیوں پڑھ رہا ہے، سننے والوں کا مجمع کیسا ہے، وہ کیوں سن رہے ہیں، پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے پڑھنے والے میں کتنا ادب ہے، سننے والوں میں کتنا ادب ہے، پڑھنے والوں میں کتنی عظمت ہے، سننے والوں میں کتنی عظمت ہے. نام نامی اس میں گرامی کا بار بار تکرار ہوتا ہے، درود پاک کتنی مرتبہ زبانوں میں آتا ہے. ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں تفریح تباہ کے لیے تو نہیں سن رہا ہوں، ذکر رسول تفریح تباہ کے لیے. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفریح تباہ کے لیے، تلذذ کے لیے، مزے لینے کے لیے، صرف کانوں کے مزے کے لیے، دل کو جلا دینے کے لیے نہیں. انگلینڈ میں بھی ہمارے یہاں بہت رواج اس کا، اور سنا ہے کہ یہاں بھی یہ رواج شروع ہو گیا ہے. علماء محققین اور مشائخ محققین کی صحبتوں میں بیٹھو میرے بھائیوں، اور ان سے دین سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو. نعت پڑھی، نعت سنائی، حق ختم. یہ تو غیروں کا طریقہ تھا. پڑھی، بہت اچھی پڑھی، مجھے بھی بہت نفع ہوا. پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، حد میں رہ کر جو شرائط ہیں، جو قیود ہے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے. لیکن کیا ذکر رسول کا اتنا ہی حق ہے؟ یہ جو نسبت ہمیں اللہ تعالی شانہ نے عطا فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس نسبت کی قدر نہیں کی ہے، اس نسبت کی ہم نے قدر نہیں کی ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی بھی قدر نہیں کی ہے، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کس سے ہے. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹ رہے ہیں، اس نسبت کی ہم نے قدر نہیں کی تو دنیا نے ہماری قدر چھوڑ دی. جب تک امت نے اس نسبت کی قدر کی اللہ نے دنیا سے ہماری قدر کروائی, جب امت نے اس نسبت کو چھوڑا اللہ نے ہماری قدر چھڑوائی, اور اس نسبت کی قدر میں جتنی کمی ہوتی چلی گئی اتنی ہی ہماری قدر میں کمی ہوتی چلی گئی, اور یہ کم ہوتے 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 ذلت کے گھڑے میں ہم گر گئے. اس ذلت کے گھڑے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نسبت کو سمجھا جائے اور اس نسبت کی قدر کی جائے. کننا ذلہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کننا ذلہ, ہم ذلیل تھے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, مردوں کو زندہ نہیں مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سلطنت کی وسعت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتے تھے کہ اے عمر, اے خطاب کے بیٹے, تو وہی تو ہے جو چند اونٹوں کو لے کر جایا کرتا تھا جنگل میں, اور جب تو واپس آتا تھا تو تیرا باپ تجھے تماچا رسید کر کے کہتا تھا کہ نالائق, تجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. تو وہی عمر ہے جس سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے, آج تو لاکھوں انسانوں کو سنبھال رہا ہے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس نسبت کی قدر کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے غلام ہو جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان غلاموں کی غلامی کر کے, علماء مشائخ جو محقق ہیں جن کے پاس دین ہے ان کی غلامی, ان کے شاگرد بنیں گے, ان کے پاس جائیں گے محتاج بن کر, اور ان سے سیکھ کر اپنی زندگی میں جب یہ دین لائیں گے تو اللہ جل جلالہ عام بنوالو ہم ذروں کو بھی آفتاب بنائے گا. آج بھی وہی اللہ ہے, آج بھی وہی دین ہے. جس دین سے عمر آفتاب بنے تھے اس دین سے اگر کوئی آدمی وابستہ ہو جائے تو وہ بھی آج آفتاب بن سکتا ہے. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. میرے بھائیو, مجھے تقریر کا کوئی شوق نہیں ہے, تقریر کا کوئی شوق نہیں. یہ تو ایک ذمہ داری سمجھ کر, دوستوں کی محبت کا خیال کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں, لیکن مجھے الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوں, تقریر کا کوئی شوق نہیں. مجھے ایسی تما نہیں رہتی کہ کوئی مجھے بلائے, بلکہ جن ملکوں میں میں سفر نہیں کرتا تو سفر نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے, خاص طور پہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں بڑے بڑے مراکز دینیہ ہیں جن میں ارباب علم و فضل ہے اور محبت سے دیکھتے ہیں, اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے, تو ہر مدرسے والے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اور کچھ کہو, ہمارے یہاں اور کچھ کہو. بہت بوجھ پڑتا ہے, شوق نہیں ہوتا مجھے, خوشی نہیں ہوتی. ہاں, اللہ کی بارگاہ میں احسان مند ضرور رہتا ہوں کہ میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود بھی آپ میرے اوپر فضل فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ نے محبت رکھی ہے، وہ مجھے بلاتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، آپ مجھ سے کرواتے ہیں. تقریر کا شوق نہیں، تقریر کا شوق نہیں. کس سے کہانیاں سناؤں، لطیفے سناؤں، اور ایک پرلطف مجلس ہو جاوے، ہم بھی بہت خوش ہوں، ہماری نفس پروری بھی ہو جاوے، اور آپ بھی واہ واہ کر کے چلے جائیں. دل کی ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی چاہت کہ ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاوے، اور جڑنے کے بعد پھر اس کا مشن یہ رہے کہ اس تعلق میں ترقی ہی کرنی ہے، اور وہ اس ترقی کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا رہے. کوشش کرتا رہے. بہت اونچی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مومن بنایا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلا، ان جملوں پر غور کریں طلبہ علماء، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے. کس قدر اللہ تعالی شانہ نے ہمیں نوازا صرف اس نسبت کی بنیاد پر. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت تمام نبیوں پر حرام ہے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها، جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں. وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا تو مقام ہی ایسا تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. تو یہ ارشاد تو مبنی بر حقیقت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، اس کے تو آپ مستحق تھے کہ آپ کے داخل ہونے سے پہلے کوئی اور داخل نہ ہوتا جنت میں. لیکن ہمارے بارے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْجَنَّتَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے. استحقاق تھا ہمارا؟ نہیں، استحقاق نہیں، یہ اللہ کا فضل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور یہ نسبت بھی اللہ کا فضل ہے. میرے بھائیوں، اس نسبت کی قدر کیجیے، اس نسبت کی قدر کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، جس مشن کو لے کر تشریف لائے تھے، اس مشن کو سمجھیے، اس مشن کو سیکھیے. مشن ایک ہی تھا، یہ ہے دین. اس میں کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ بچنے کے کام ہے. کرنے کے کاموں کو کرو، بچنے کے کاموں سے بچو. تو ان چیزوں کو تم سیکھو، پھر سیکھنے کے بعد کرنے کے کاموں کو کرو، بچنے کے کاموں سے بچو، اور دوسروں کو بھی کرنے کے کاموں پر لاؤ اور بچنے کے کاموں سے بچاؤ. بس اتنا ہے. یہ صرف تبلیغ جماعت تک محدود نہ رہے، اور یہ صرف 6 نمبر تک بھی محدود نہ رہے. یہ دعوت و تبلیغ کی جو مروجہ تحریک ہے، یہ تو ایک ایسی تحریک ہے کہ جس میں ایک دائرے میں رکھ کر کے لوگوں میں تشویق پیدا کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی پورا دین ہے، کہ 6 نمبر سے باہر ہم نکلے ہی نہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 40 دن کے لیے جائیں، اسی وقت ان چیزوں کا اہتمام کریں، بعد میں نہیں. ایک مومن کی تو زندگی دعوت ہوتی ہے، اس کی تو زندگی تبلیغ ہوتی ہے، اس کی تو زندگی تعلیم ہوتی ہے. اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر سامنے والے کو نفع ہوتا ہے، اور اس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر دیکھنے والے کو نفع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام اللہ تعالی شانہ ہوگا. اور اس کی قدر کا یہی تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سکھائی ہوئی چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان پر عمل کرنے والی بن جائیں. عمل کرنے والے بن جائیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو ہم داڑھی رکھ لیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں تو ہم نظر کو جھکا لیں. ہمیں معلوم ہے کہ سود لینا جائز نہیں تو ہم سود نہ لیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ سود دینا بھی جائز نہیں تو ہم سود نہ دیں. عقل کچھ بھی کہے, عقل کچھ بھی کہے, عقل یہ کہے کہ اس کام کو کرنے سے نقصان, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کرو تو اس نقصان کے باوجود بھی ہم کریں گے, اور عقل یہ کہے کہ اس کام سے رکنے میں نقصان ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ رک جاؤ تو چاہے نقصان ہو جائے ہم رک جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کام کو کرنے سے نقصان, اور جس کام سے بچنے کے لیے کہا ہے اس کام سے بچنے سے نقصان. کبھی نہیں ہوگا ایسا, ایسا کبھی. ہمارا ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ برحق ہے ہمارے لیے, اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تو آج سے میرے بھائیوں یہ طے کر کے یہاں سے اٹھو, آج یہ طے کر کے اٹھو کہ دین کا جتنا بھی حصہ صحیح طریقے سے مجھ تک پہنچا ہے, اور اس حصے میں سے جس حصے پر میں عمل کر رہا ہوں اس پر میں مرتے دم تک انشاءاللہ عمل کرتا رہوں گا, اور جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہاں آج توبہ کر رہا ہوں اور اب سے انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہوگی, اور دین کا وہ حصہ جو مجھے پہنچنا چاہیے تھا لیکن اب تک نہیں پہنچا ہے, میں علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر اس حصے کو بھی حاصل کروں گا اور حاصل کر کے اس پر بھی عمل کروں گا. یہ واعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی تفریح تباہ کے لیے ہو گئی, تفریح تباہ. شاپنگ, اس میں بھی شاپنگ, شاپنگ کرنے کے لیے, یہ بھی شاپنگ کہتے ہیں. شاپنگ بازار میں جاتے ہیں خریداری کے لیے, تو اگر کرتے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو شاپنگ میں کیا کرتے ہیں, اس دکان میں گئے اور کپڑے کو اچھی طرح دیکھا, الٹ پلٹ کر کے دیکھا, کہا چلو دوسری دکان میں ذرا دیکھ لیتے ہیں, خریدا نہیں اسے, دوسری دکان میں گئے چلو تیسری میں بھی دیکھ لیتے ہیں, چلو چوتھی میں بھی دیکھ لیتے ہیں, چلو پانچویں میں بھی دیکھ لیں. اس کو کہتے ہیں شاپنگ انگلش میں, تو شاپنگ کرتے ہیں. شاپنگ ان کا بیان بھی سن لیتے ہیں, ان کا بھی سن لیتے ہیں, ان کا بھی سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد تبصرے کیا ہوتے ہیں وہ مزہ آئی, وہ ہر بیان تو ایسا تبصرہ کہیں سننے میں نہیں ملے گا کہ آج ایک ایسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ایسا تبصرہ سننے میں نہیں آئے گا کہ آج تو بیان سے مجھے بہت نفع ہوا اس لیے کہ میری زندگی میں ایک ایسی چیز تھی جو میری آخرت میں میرے لیے ہلاکت بن سکتی تھی, لیکن الحمدللہ اسی پر روشنی ڈالی گئی اور مجھے بہت نفع ہوا اور میں توبہ کر کے جا رہا ہوں. یہ تبصرے نہیں ہوتے, تبصرے تو اسی کے مطابق ہوں گے نا, آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے مطابق تبصرے ہوں گے. سنو میرے بھائیوں بیانوں کو, میں علماء اور علماء کے بیانات ہی بہت بڑی نعمت, علماء علماء کے بیانات ان کے بہت بڑی نعمت, لیکن کب, جبکہ ہم صحیح نیت کے ساتھ سنیں, ہم محتاج بن کر جائیں, ہم طالب بن کر جائیں, ہم ضرورت مند سمجھ کر اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر جائیں, اور دل کو ہم وسیع کریں, اور وسیع کرنے کے بعد بہت غور سے وائز کے واعظ مقرر کی تقریر کو سن کر اس کے آئینے میں اپنی زندگیوں کو دیکھیں, اور اس کی جو بات ہماری زندگی کو لگتی ہے اس کو ذہن میں نوٹ کر کے جائیں, ذہن میں نوٹ کر کے. ہم تو تقریر سن رہے ہیں دوسروں کے لیے, ایسی اگر کوئی بات کہہ دی جو کسی اور پر لاگو ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے, اور ایسی کوئی بات کہہ دی جو ہمیں لاگو ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, بلکہ بیانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف ایسا دیکھتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں, یعنی مطلب یہ کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس پر لاگو ہو رہی ہے. تقریر تقریر میں اگر ایسی کوئی بات کہی جائے جو کسی اور کو لاگو ہوتی ہے اور پوری تقریر میں ایک بھی بات ایسی نہ ہو جو ہمیں لاگو ہوتی ہے تو فکر میں پڑ جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. میں بیان سننے کے لیے آیا, ایک گھنٹے تک میں بیان سنتا رہا اور بیان میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جو مجھ سے متعلق تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ میری رہنمائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کسی بات پر. اور اگر واعظ میں ایسی کوئی بات کہی جائے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا فرض شامل حال ہے, اللہ کی توجہ میری طرف ہے. اور اگر کسی واعظ میں ایسی بہت ساری باتیں ہوں جو جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہو تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی پوری توجہ ہے میری طرف, اسی لیے یہ ساری باتیں کہلوائی. تو میرے بھائی عزم کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے, آپ کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے. جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس پہ عمل شروع کر دیں گے, جو معلوم نہیں ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے. اور چھوٹی سی چھوٹی بات دین کی ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا جو مفہوم ہے احادیث شریفہ میں, جو سنت کا لفظ آتا ہے وہ عام ہے, اس میں فرض بھی آ گیا, اس میں واجب بھی آ گیا, اس میں سنہ موکدہ بھی آ گئی, سنہ غیر موکدہ بھی آ گئی, اس میں مستحب بھی آ گیا. اس لیے کہ یہ تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھی ہی نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی, اس کا مطلب ایک مخصوص کوئی سنت نہیں ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی, یعنی جس نے صرف مسواک سے محبت کر لی. من احب سنتی, جس نے میرے طرز زندگی سے محبت کی, جس نے میرے طرز زندگی سے محبت کی, جس نے میرے طریقے سے محبت کی, میں جیسی زندگی گزارتا ہوں ویسی زندگی سے محبت کی. اس میں فرض بھی آ گیا, واجب بھی آ گیا, سنہ موکدہ بھی, سنہ غیر موکدہ بھی, مستحب بھی, اور اس میں حرام سے بچنا بھی آ گیا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی آ گیا اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنا بھی آ گیا, سب کچھ اس میں آ گیا. پورا دین, جس نے میرے پورے دین سے محبت کی, میرے پورے طریقے سے محبت کی, فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. اس لیے کہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یا انس, اے انس, اے انس, اذا قدرت ان تمسی و تصبح ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل, یہ بھی سنت ہے, یہ طریقہ ہے, یہ تو ضروری ہے, تو فرض ہے. اے انس, اگر تو اس بات پر قدرت رکھے کہ تو صبح اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو, اور تو شام اس طرح کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو, تو ایسا کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِ, فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّتِ نہیں کہا, فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِ, تو پتہ چلا کہ سنت پورا طریقہ ہے. اس لیے کہ یہ میرے طرز زندگی کا ایک حصہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے میل نہیں رکھتا, میل نہیں رکھتا نہیں. اور ہمارا حل کیا ہے کہ میل داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے بعد اس کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ نکلے ہی نہیں. میل دل میں, میل دل میں رکھتے ہیں, اور اگر تحقیق کرو تو کچھ بھی نہیں ہے, تحقیق کرو تو کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایک بنانے میں اتنی چھوٹی کا زور لگایا تھا, اتنی چھوٹی کا زور لگایا تھا, اور امت کو ایک بنایا, اور ایک بنانے کے بعد ایک رکھا, ایک بنانے کے بعد ایک رکھا. اور جہاں کہیں آپ
یہ محسوس کرتے تھے کہ امت کی شیرازہ بندی منتشر ہو رہی ہے، امت کی اتفاق والی دیوار میں درار پڑ رہی ہے، آپ فوراً حرکت میں آ جاتے تھے، فوراً حرکت میں آ جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہو گیا، یا للانصار یا للمہاجرین، ایک انصاری اور ایک مہاجر دو کے درمیان کچھ تو تو میں میں ہو گئی. انسانی فطرت ہے، سب کے مزاج ایک طرح کے نہیں ہوتے، تو ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ دونوں میں سے ایک نے اپنے لوگوں کو متوجہ، یا للانصار یا للمہاجرین، کتنے خوبصورت لقب ہیں یہ دونوں، انصار اور مہاجرین. نام سنتے ہی دل جو ہے وہ محبت کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، اور دل اندر سے کہ کاش کہ میں بھی انصاری ہوتا، کاش کہ میں بھی مہاجر ہوتا، کتنے خوبصورت. لیکن یہاں ان دونوں القاب کو غلط جگہ پر استعمال کیا جا رہا تھا، تعصب، تحزب، گرو بندی. تو ایک نے کہا یا للانصار، دوسرے نے کہا یا لڑائی ہو گئی دونوں کی، تو ایک نے کہا اے انصاری آ جاؤ، آ جاؤ میری لڑائی ہو رہی، میری مدد کرو، تو دوسرے نے کہا کہ اے مہاجرین کی جمع تم بھی آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے اور فارغ وقت تھا، تو بہت بے تکلف ہو کر تشریف فرما تھے، لونگی مبارک پہنی ہوئی تھی، تہمند مبارک پہنا ہوا تھا، اور اوپر کی جو چادر تھی وہ ایسے زمین پر گری ہوئی تھی، چادر پہنتے تھے اوپر، نیچے لونگی ہوتی تھی، یہ لباس تھا عام اس دور میں. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ نعرے پڑے یا للانصار یا للمہاجرین کہ امت میں تفریقہ ہو رہا ہے، تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے تشریف لے گئے، یہ جر رداءہ، اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنا بھی وقت ضائع نہیں کیا کہ میں چادر اوڑھ کر جاؤں، کھینچتے ہوئے چلے گئے اور وہاں جا کر کیا ارشاد فرمایا، ما بال دعو الجاہلیہ، یہ زمانے جاہلیت کی پکار میں سن رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم دھورات ہیں، ہم لوگ دھورات ہیں، دھورات، ہمارا خاندان ایسا اور ہمارے خاندان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ دو آدمی آپس میں خاندانی تفاخر کہ ہمارا خاندان ایسا اور ہمارا خاندان ایسا، تو ایک نے کہا کہ ہمارے دادا ایسے نشانہ باز تھے، ایسے نشانہ باز تھے، ایسے نشانہ باز تھے کہ مٹکا پانی سے بھرا ہوا لٹکا ہوا ہوتا تھا تو تیر مارتے تھے، وہ مٹکا الٹا ہوتا تھا اور پانی نیچے گر جاتا تھا، مٹکا صحیح سالم رہ جاتا تھا. یہ تعریف کی اس نے اپنے دادا کی. تو دوسرے خاندان والے نے کہا کہ ارے رہنے دیجئے، ہمارے دادا ایسے نشانہ باز تھے، ایسے نشانہ باز تھے کہ جب ایسے مٹکے کو تیر مارتے تھے، مٹکا ٹوٹ کے گر جاتا تھا، پانی وہیں رہ جاتا تھا. مطلب یہ کہ آپ کا خاندان بھی اچھا، آپ کا خاندان بھی اچھا، آپ کا بھی اچھا، لیکن ہمارے جتنا نہیں، ہمارے جتنا نہیں. لا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے قیامت کے دن پتا چلے گا. حضرت سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں کیا ہوگا جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. یا للانصار یا للمہاجرین، آپ نے کہا ما بالو، یہ تو زمانے جاہلیت کی پکار ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بنو ہاشم اور بنو عدی اور بنو فنا اور بنو فنا اور بنو فنا، نہیں اللہ تعالی شان ہو نے تو تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، شیر و شکر بنا دیا ہے. ایسے الفاظ زبان پر مت لاؤ جس کی وجہ سے امت میں تفریق پیدا ہو. بطور پہچان کے کہیے کہ بھائی ہم بھوریا والے، بطور پہچان کے کہیے کہ ہم دھورات فیملی سے تعلق، لیکن تفریق پیدا ہو، ہم اور آپ نہیں، ہم سب ایک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوہا، یا للانصار اور یا للمہاجرین کے نعرے جو ہیں ان کو چھوڑ دو، زبان پر مت لاؤ. فإنها منتنة، اس لیے کہ یہ گندگی پھیلانے والی چیزیں ہیں. ایک مومن تو اپنے مومن بھائی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک مومن تو اپنے مومن بھائی کی ترقی کا خواہاں رہتا ہے، اس کے دل میں حسد نہیں آتا، اس کے دل میں میل نہیں آتا، اس کے دل میں حسد نہیں, میرا نہیں آتا. مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ حسد کی برائی کو بیان کر کے دو شعر پڑھتے تھے, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس کیوں مل رہے ہو, خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. میرے بھائیوں, اگر یہ دل کی بیماریوں کا ہم نے علاج نہیں کیا اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا, تو یہ ہماری تبلیغ, یہ ہمارے عمرے, یہ ہمارا حج, یہ ہماری تلاوت, یہ ہمارے اذکار, یہ ہماری تسبیحات, سب قیامت کے دن دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا, میری تربیت میں ان کا بہت بڑا دخل ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی سے ذرا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا ہماری طبیعت کے, ہمارے مزاج کے خلاف ذرا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں, ایسے پڑ جاتے ہیں, ایسے پڑ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم سے لینے والے لائن میں کھڑے ہوں گے تو ایک ہی آدمی نیکیاں تو ساری لے جائے گا, ایک ہی آدمی, اور باقی تو سب ہمیں اپنی برائیاں دینے والے ہوں گے, نیکیاں تو پہلا ہی لے جائے گا. ذرہ برابر ہمیں خیال نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے ایک دن, اللہ کو حساب دینا ہے. زمانے جاہلیت کی طرح بالکل, القوی منا یاکل الضعیف, حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا, اور آج دیہاتوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. وہ جو کمزور ہے, وہ غریب ہے, جس کے پاس وسائل نہیں, جس کے پاس خاندانی قوت نہیں, وہ بیچارہ پس پس کے مر جاتا ہے اور اس کی آہیں نکلتی رہتی ہے, اس مظلوم کی بد دعا پہنچتی رہتی ہے, اور پھر اس کا خمیازہ مرنے سے پہلے یا پھر خاندان کے دوسرے افراد بھگتیں گے, اور مرنے کے بعد جو بھگتنا ہے وہ تو اپنی جگہ پر. اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچ, فانہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمائے کہ انا عند المنکسرت قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو, خیر خواہی کا معاملہ کرو, اور اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے تو برا معاملہ تو مت کرو. محبت پیدا کرو دل میں, دل میں ہمدردی ہو, دل میں خیر خواہی ہو, دل میں نفرت نہ ہو, دل میں بغض نہ ہو, دل میں حسد نہ ہو, دل میں کینہ نہ ہو, دل میں میل نہ ہو. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے, نبوی طریقہ نہیں, بالکل دل میں میل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک رکھا, ایک متحد, ایک بننے کی کوشش کرو, جڑنے کی کوشش کرو, الگ ہونے کی کوشش مت کرو. دیکھیں ہمارا حال یہ کہ ذرا اختلاف پیدا ہو گیا تو اب پوری کوشش کریں گے کہ یہ اختلاف باقی رہے, اور یہ اختلاف اولاد میں بھی کابرن انکابرین میراث کی طرح تقسیم ہوتا رہے. باقاعدہ وصیتیں ہوتی ہیں, باقاعدہ ذہن سازی ہوتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں, انہیں ذہن میں رکھو. پہلا اصول, ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہمیں بندوں میں سے کسی سے معافی مانگنی پڑے یا اللہ سے معافی مانگنی پڑے. کیوں ہم زنا کریں کہ یہ کہنا پڑے کہ اللہ معاف کر دے, کیوں ہم شراب پئیں کہ اللہ سے کہنا پڑے کہ اللہ معاف کر دے, کیوں ہم موسیقی سنیں, گانا بجانا سنیں کہ اللہ کو کہنا پڑے کہ معاف کر دے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمیں اللہ کو کہنا پڑے کہ اللہ معاف کر دے. ہم اللہ کو ایسا کام نہ کرنے کے باوجود بھی کہیں گے کہ اللہ معاف کر دے, اس سے کہ اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں. اور ایسا بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ہمیں کسی اور کو کہنا پڑے کہ مجھے معاف کر دیجیے. لیکن ہم انسان ہیں, اس لیے ہماری کوشش کے باوجود ہم سے ایسا ہو جائے گا. تو دوسرا اصول, اگر ایسا ہو جائے تو تاخیر مت کیجیے, فوراً اللہ سے کہے کہ یہ اللہ معاف کر دے، اور ہمارے بھائی ہماری بہن سے بھی فوراً کہیے کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دے، اور اس وقت تک مت چھوڑیے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے ہماری غلطی کے نتیجے میں ہمیں جو حکم کیا ہے وہ یہ نہیں کیا ہے کہ معافی مانگو، یہ حکم کیا ہے کہ معاف کراؤ. صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ مولانا مجھے معاف کر دیجیے اور ہو گیا، میں نے تو تصفیہ کرنا ہے، معاف کراؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. اور تیسرا اصول، اگر کوئی دوسرا غلطی کرے تو اس کی معافی کا انتظار مت کرو، اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو، اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو. اب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے نہ آئے انتظار مت کرو، معاف کر دو. اور جب وہ آئے تو کہو کہ ہمیں شرمندہ مت کیجیے، آپ ہم سے بڑے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، بڑے تو چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے ہیں، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تمہیں کب سے معاف کر چکا ہوں. معاف کرنے کا جذبہ رکھو، معاف کرنے کا، برائی کا بدلہ اچھائی سے، ادفع باللتی ہی احسن. کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس کو مقصد بنائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو یہ کیفیت بن جائے گی میرے بھائیوں، بن جائے گی. حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالی کو ایک مرتبہ لوگوں نے بہت ستایا، بہت ستایا تو بہت پریشان ہوئی، تنگ دل ہوئی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، جب مصیبت اور آفت آتی ہے نا تو پھر کوئی دوست نہیں رہتا. تو بہت تنگ دل ہو گئے، تو حضرت بستی سے باہر جنگل میں چلے گئے اور وہاں کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے تنے کے سہارے ایسے بیٹھ گئے مغموم ہونے کی حالت میں. اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کی تسلی کا سامان پیدا کیا، اور وہ کھجور کا جو درخت تھا اسے اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. اور اس نے کہا یا شبلی، یا شبلی، یا شبلی، یہ چونکے کہ مجھ سے کون بات کر رہا ہے. جب غور کیا تو پتا چلا کہ وہ کھجور کا درخت بول رہا ہے. تو دھیان سے سنا تو اس کھجور کے درخت نے کہا کہ یا شبلی کن مثلی، اے شبلی تو میرے جیسا بن گیا. اے شبلی کھجور کا درخت، آم کا درخت بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی تجربہ ہے نا بھوریا گاؤں میں بچپن کا. یا شبلی کن مثلی، اے شبلی میرے جیسا ہو جا، تیرے جیسا. ان الناس یرموننی بالاحجار، لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں. وانا ارمیہم بالاثمار، اور میں لوگوں پر پھل پھینکتا ہوں، لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، میں اس کے بدلے میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں. کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو کہ کوئی اعراض کرے تو آپ سلام کیجیے، کوئی منہ چڑھائے تو آپ مسکرائیے، کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ معاف کر کے اس کے لیے دعا کیجیے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، اور ستانے کا بڑا وبال ہوتا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس وبال سے آپ اسے بچا لیجیے. اللہ اکبر، اللہ کی کتنی محبت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. یہ ناک جو ہم اونچی رکھنے کی کوشش، کب تک، کب تک؟ قبر میں جانے کے بعد سڑنا ہے، کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا. جتنا ہو سکے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کر لو میرے بھائی. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے دیوان الشافعی میں، کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، مرنے کے بعد کی زندگی میں رہنے کے لیے انسان کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. الا التی کانت قبل الموت یبنیہا، مگر وہ گھر جسے وہ اس دنیا میں رہ کر کے بناتا ہے. جنت کا گھر جنت میں جا کر نہیں بن سکے گا، یہاں رہ کر بنانا پڑے گا. ہم معمار ہیں اس وقت، معمار، اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ایک اینٹ ہے. اگر اچھا عمل ہے تو جنت کی اینٹ، اور اگر برا عمل ہے تو جہنم کی اینٹ. اب اپنی زندگی کا جائزہ لو میرے بھائیوں اور دیکھو کہ کون سی دیواریں اوپر کی طرف جا رہی ہیں, جنت کی یا جہنم کی. گالی دی یہ جہنم کی ایک اینٹ ہو گئی, جھوٹ بولا جہنم کی ایک اینٹ ہو گئی, غیبت کی جہنم کی ایک اینٹ ہو گئی, نماز پڑھی جنت کی ایک اینٹ ہو گئی, تسبیح پڑھی جنت کی ایک اینٹ ہو گئی. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ, اگر خیر کی اینٹوں سے وہ اپنا گھر بنائے گا تو مرنے کے بعد کی زندگی میں گھر بہت عمدہ ہوگا, جنت میں بہت عمدہ گھر, گھر بھی بہت عمدہ, باغات بھی بہت عمدہ, نہریں بھی بہت عمدہ. مثل الجنۃ التی وعید المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسی نہریں بہ رہی ہوں گی, ایسی نہریں جو پانی کی ہوں گی, اور پانی بھی ایسا جو کبھی بگڑنے والے اور بدبودار ہونے والا نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں, اس کو فریج کی ضرورت نہیں پڑے گی. وانہار من خمر لذت للشاربین, شراب کی نہر, شراب اللہ نے ہمارے لیے جنت میں شراب بھی پیدا کی ہے, شراب کی نہر ہے, اور وہ پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار ہے, کڑوی نہیں لگے گی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, چکر نہیں آئیں گے, عقل میں فطور نہیں آئے گا. وانہار من عسل مصفا, صاف ستھرے شہد کی نہریں, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, شراب کی نہریں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کا تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تمہارا میزبان ہوگا اور تم اس کے مہمان ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, دل کو پاک رکھو, دل کو پاک رکھو, نفس کو پاک رکھو, بدن کو پاک رکھو. ابھی میں نے وہاں ڈابیل کی خانقاہ میں یہ عرض کیا کہ طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ, ہمارے قلوب جو ہیں وہ باطل عقائد اور فاسد نظریات سے مرتے دم تک صاف ستھرے رہیں. اور طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلہ, کہ ہماری نفوس جو ہے, ہمارا نفس, یہ اخلاق رذیلہ سے صاف ستھرا رہے موت تک, آخری سانس تک. اور طہارت الابدان عن الانجاس والاعمال القبیحہ, کہ ہمارے جو بدن ہے, ہمارے کپڑے ہیں, ہمارا جسم ہے, یہ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک رہے اور برے اعمال سے پاک رہے, اچھے اعمال رہے. تو اس میں ناک کٹوانے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں, جو حق کے سامنے جھک جاتا ہے, معافی مانگتا ہے, اس کی ناک اللہ کے دربار میں بہت اونچی ہوتی ہے, اللہ تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں. تو یہ جذبہ رکھو معاف کرنے کا, بھول جانے کا, ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے پر خرچ کرنا, ایک دوسرے کا تعاون کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یہ بھی ایک سنت ہے کہ صبح اٹھوں تو میں اپنے دل کا جائزہ لوں کہ کسی سے کوئی رنجش نہیں الحمدللہ. دیکھو فطری تکلیف کا ہونا یہ الگ بات ہے, فطری تکلیف, مجھے فطری تکلیف ہو کہ مولانا نے میرے ساتھ ایسا کیا, لیکن یہ کہ مولانا نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں بھولوں گا نہیں, مولانا نے میرے ساتھ ایسا کیا اور قیامت کے دن میں دیکھ لوں گا, جیسے خود معصوم ہو کہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے, میں معاف نہیں کروں گا. ارے بھائی, اللہ سے معاف کروانے کی امید ہو تو تم بھی تو کسی کو معاف کرو. ہم کسی کو معاف کریں گے, اللہ ہمیں معاف کریں گے. اس لیے دل وسیع کر دو میرے بھائی. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ اور ترغیب دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا اصول یہ بنا لیا ہے کہ پچھلی زندگی میں, مستقبل میں, میرے مرنے کے بعد, میرے حق میں جس کسی نے کوتاہی کی ہے, کوتاہی کرے گا, وہ آج ہی سے معاف, چاہے مجھے اس کا پتا چلے یا نہ چلے. ہم کسی کو معاف کریں گے, اللہ ہمیں معاف کرے گا. اور دل میں ایسی ہمدردی ہونی چاہیے کہ میرے ایک حق کی وجہ سے میرا ایک مسلمان بھائی جہنم میں چلا جائے, میرے معاف نہ کر, اتنا مختصر چھوٹا سا کام, اس میرے معاف نہ کرنے کی وجہ سے میرا ایک مسلمان بھائی اللہ کے دربار میں ہاتھ کڑیوں میں مجرم بن کر کے کھڑا کر دیا جائے. مجھے اسے کون سی خوشی ملے گی؟ اس وقت ایک گھنٹے سے تقریر چل رہی ہے، تقریباً ایک گھنٹے سے. اس تقریر کا کیا مقصد ہے؟ تقریر کا یہ مقصد ہے کہ یہ باتیں سن کر لوگ ان باتوں پر عمل کر کے جنت میں چلے جائے. ایک گھنٹے کا مشکل کام ہو رہا ہے تاکہ سننے والے جنت میں چلے جائے. اور معاف کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ہمارا جب یہ جذبہ ہے کہ ہم لوگوں کو جنت میں بھیجیں، جنت میں جانے والے بنائیں، تو کیوں جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ہمارے حق کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو معاف کر کے ہم ان کو جنت میں نہ بھیجیں؟ جب بھی کسی کے انتقال کی میرے کان میں خبر پہنچتی ہے، چاہے میں اس سے واقف ہوتا ہوں یا نہیں، مثلاً اعلان ہوتا ہے کہ بھائی بھروچ کے کسی شہر میں کسی کا انتقال ہو گیا، انگلینڈ میں خبر آتی ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو اسے نہیں پہچانتا لیکن شاید وہ مجھے پہچانتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس مجلس میں میری غیبت ہوئی ہو، تو وہ غیبت سننے کا مجرم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے سنتے ہی میں دل میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اے اللہ، اس مرنے والے شخص کے میرے ذمے جتنے حقوق ہیں وہ میں معاف کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اللہ کی طرف دل ہی دل میں متوجہ ہوتا ہوں، وہیں فرض نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے، کہ اللہ میں تو ایک کمزور انسان ہوں، مخلوق ہوں، اگر آپ نے میرے اندر یہ حوصلہ رکھا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا تو آپ بھی تو مجھے معاف کر سکتے ہیں، آپ کا حوصلہ تو بہت بڑا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. اور پھر اس کے بعد میں تیسرا خیال یہ لاتا ہوں کہ اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اور اب جب میں معاف ہو گیا تو جب کوئی پاک شخص آپ سے دعا کرتا ہے تو آپ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیجیے. جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے، افریقہ میں کہیں بھی، اس احتمال پر کہ شاید میرے حق میں کوئی کوتاہی اس نے کی ہو، کیوں ہم معاف کرنے کا یہ جذبہ پیدا نہ کریں؟ میرے اللہ بڑائی سے معاف کرے، اللہ بڑائی سے بچائے. میری تقریریں آپ حضرات نے سی ڈی پر بہت زیادہ سنی ہوگی، میں اپنے واقعات اور اپنے ذاتی اعمال کو بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، صرف اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے، اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس پر اور بھی کوئی عمل کر لے، اور اس کا بھی بھلا ہو اور دوسروں کا بھی بھلا ہو. معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اور مل جل کر رہو، محبت سے رہو. آج جو پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، اس افراتفری میں تو ہمیں ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آ جانا چاہیے تھا، لیکن حال ہمارا کیا ہے؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے. وہاں محبت کا جنو یہ تھا کہ پانی، تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ پانی پانی، وہ مرتے مرتے اشارہ کرتا ہے کہ اس کو بھی لاؤ پہلے، دوسرا تیسرا کہتا ہے کہ پانی پانی، یہ دوسرا کہتا ہے کہ اس کو. سات آدمی پیاسے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا انہوں نے مرتے مرتے بھی گوارا نہیں کیا، یہ محبت تھی. اور اب چھینا جھپٹی رہتی ہے ہر چیز. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشان. دل تو پریشان رہے گا، دل تو پریشان رہے گا. آپ کی نعمت اور آپ کی ترقی سے مجھے اگر خوشی ہوگی، یہ سلیقہ میں سیکھ لوں تو ہر ایک کو دیکھ کر خوشی ہوگی، اور ہر ایک کو دیکھ کر خوشی ہوگی اس لیے کہ ہر جگہ نعمتیں نظر آتی ہیں. اور اگر کسی ایسا ہمدرد شخص اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے غم محسوس کرے گا تو اس غم پر تو اسے اجر و ثواب ملے گا. لیکن حاسد شخص وہ کسی کی غمی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے گا، اس پر بھی پکڑ، اور کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلے گا، اس پر بھی پکڑ، اس کی خوشی پر بھی پکڑ، اس کی غمی پر بھی پکڑ. اور یہ ہمدردی کرنے والے، اس کی خوشی پر بھی اجر و ثواب، اس کی غمی پر بھی اجر و ثواب. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، صفے کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، دل پریشان. جب دل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو سجدے میں پھر کیا لینے؟ صفے کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، کے جذبے اندروں باقی نہیں. ہمارا ایک دور میرے بھائیو یہ تھا، ہمارا ایک دور یہ تھا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور آج ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب کچھ ایک۔ تو جب سب کچھ ایک ہے تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے تھا، ہمیں بھی ایک رہنا چاہیے تھا۔ منفعت فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ میرا اگر نقصان ہو جائے تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سلیم کا نقصان، نہیں، میرا نقصان ہو اس لیے کہ میرا بھائی ہے سلیم، میرا حقیقی بھائی نہیں لیکن میرا انسانی بھائی تو ہے، میرا ایمانی بھائی تو ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ آپ کا فائدہ ہوا، آپ کے گھر میں روٹی پک رہی ہے، آپ کے گھر میں مرغی پک رہی ہے، اور میرے گھر بھی گھر میں دال بھی نہیں ہے، میرے گھر میں خشک روٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم میرا بھائی تو خوشی میں ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، میں دھورات، ہمارا خاندان دھورات، جانتا ہے میں کون ہوں، جانتا ہے میرا باپ کون، اس کے الفاظ نکل آتے ہیں، ہمارے خاندان سے تم آ کے ہمارا خاندان۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا سب کچھ، آپ مالدار بھی ہے، گاؤں کے پٹیل بھی ہے، سرپنچ بھی ہے، مسجد کے چیئرمین بھی ہے، سارے عہدے آپ نے سمیٹ کے لے لیے ہیں اپنی طرف، اور آپ کا گاؤں پر جتنا انفلوئنس ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ ارے بھائی، ذرا انفلوئنس ہی کیا ہے، اگر بھوریا گاؤں پر ذرا انفلوئنس ہے تو بھوریا گاؤں کی حیثیت ہی کیا ہے اللہ کی کائنات میں، اس انفلوئنس پر تو فخر کر رہا ہے، کاکریا کے، جوگواڑ کے، ارے بمبئی پر بھی تیرا اگر تسلط ہو جائے، ہندوستان کے پورے ملک پر تیرا کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں، مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اس پہ تو فخر کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس سے تو بالکل غافل، بالکل غافل۔ مرنے کے بعد جب تجھے قبر میں رکھا جائے گا اور قبر پر مٹی ڈال کر لوگ واپس آ جائیں گے، اور ایسے ظالم، جابر، ایسے متکبر، ایسے بڑائی اور اکڑ سے چلنے والوں کو مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جب مرتے ہیں اور گاؤں میں اور دوسری جگہوں پر اعلان ہوتا ہے اس کے مرنے کا، تو بولتا کوئی نہیں، لیکن ہر شخص اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلا گئے۔ کتنی ذلت والی زندگی ہے، کتنی ذلت والی زندگی، اور کوئی اس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، نہیں، کوئی نہیں، بہت بھلا آدمی تھا، کوئی نہیں، اس میں ہی اترا رہا ہے۔ تو اللہ سے اپنا تعلق کتنا ہے، مسلمانی زندگی میں کتنی ہے، اس پہ غور کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو، مسلمانی کتنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ذرا دور چلا گیا، لیکن چونکہ یہ بات بھی بہت اہم ہے، ہر جگہ تفریقہ ہے، ہر جگہ تفریقہ، ہر جگہ، صرف خاندانوں میں نہیں، صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں، مدارس میں بھی انتشار، تبلیغ میں بھی انتشار، خانقاہوں میں انتشار، جہاں تزکیہ کا کام ہوتا ہے وہاں بھی انتشار، تزکیہ کے مراکز میں انتشار۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور دنیا میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوگ فتنوں سے پناہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے وہ فتنوں کے مراکز ہو جائیں گے۔ یہ حضرت رائے پوری کی پیشن گوئی ہے۔ ایسے حالات میں میرے بھائیوں، کم سے کم خود کو بچانے کی تو فکر کرو، اور خود کو بچانے کا یہی طریقہ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے تماشائی بن کر مت دیکھو۔ حدیث شریف میں فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے ہونے والے کو جتنی چیزیں نظر آتی وہ بیٹھنے والے کو نہیں، تو جتنا کم علم ہو اچھا ہے، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر، اس لیے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے اسے اتنی چیزیں معلوم نہیں ہوگی جتنی چلنے پھرنے والے کو. اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر, چلنے والا دوڑنے, اس لیے کہ چلنے والا ایک میل چلے گا تو دوڑنے والا پانچ میل دوڑ لے گا. لیکن آج کل تو ہم جستجو میں رہتے ہیں, جستجو میں, کوئی خبر, کوئی خبر, جس میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں ہے, جس مسئلے کو حل کرنے کی ہمارے پاس قدرت ہی نہیں ہے. ارباب حل و عقد اگر اس سلسلے میں کچھ جستجو کریں, کچھ تحقیق کریں تو بہت اچھا, اس لیے کہ وہ تو ارباب حل و عقد ہے, وہ اس معاملے میں مؤثر. لیکن میرے جیسے چھوٹے لوگ جن کی کوئی سنوائی نہیں, جن کا کوئی اثر, ہم اپنی بس حفاظت کر کے بس دین پر چلو, اللہ کو راضی کرو, باقی دائیں بائیں آگے پیچھے زید عمر بکر کیا کر رہا ہے, زبان پر, زبان اختلاف سے دور رہو, فتنوں سے دور رہو, محبت سے رہو, ایک بن کر رہو, نیک بن کر رہو, شیر و شکر ہو کر رہو, معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو, بھول جانے کا جذبہ پیدا کرو. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ انس اگر تو اس بات پر قدرت رکھے کہ تو صبح کرے اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو, شام کرے اس حال میں کہ تیرے لیے میل نہ ہو, تو ایسا کرنا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِ, اس لیے کہ میرے طرز زندگی میں سے ہے. اور آگے فرمایا کہ من احب سنتی, جو میرے طرز زندگی سے محبت کرتا ہے, فقد احبنی, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے, یہ جو ایک نعمت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, آپ کے بال کیسے ہوتے تھے, آپ کی داڑھی مبارک کیسی ہوتی تھی, آپ کا لباس کیسا ہوتا تھا, آپ کا کھانا کیسا ہوتا تھا, اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا تھا, آپ کس چیز کو پسند کرتے تھے, کس چیز کو ناپسند کرتے تھے, کس چیز سے منع کیا ہے, کس چیز کو کرنے کی تاکید کی ہے, اس کی ہم پوری کوشش کریں, پوری کوشش کریں. اور اس کوشش میں ہم اپنی زندگی پوری کرنے, یہ بھی بہت بڑی نعمت, یعنی نعمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو, ان کو دیکھ دیکھ کر چلو کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے شادی کے موقع پر آپ کا طریقہ کیا ہے, غمی کے موقع پر آپ کا طریقہ کیا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, جو اس طریقے پر چلے گا جنت میں چلا جائے گا. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, یہ سنت, مگر سنت سے ذہن میں بس یہی بات آتی ہے کہ مسواک ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں. سنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ. اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آ گئی تو یہ ہماری معراج ہے. ایک شاعر کہتا ہے, ایک شاعر کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہماری معراج ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تک پہنچ جائیں. تو بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہوں کے بہت سارے احسانات ہیں, اور وہ احسانات گنواتے گنواتے میں یہاں پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہمیں بنایا, مومن بنایا. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اور اصل جو موضوع تھا اب وہ باقی رہ گیا, اگر اللہ تعالیٰ شانہوں نے پھر موقع دیا تو عرض کروں گا. تو اب یہ نعمت کی قدر, اور نعمت کی قدر میں ایک یہ کہ آپ کا طریقہ سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. سیرت کی کتابیں حاصل کرو, گجراتی میں بھی سیرت پر کتابیں ضرور ہوں گی. ایک مولانا ہتھورانی صاحب کی ہے سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بچپن میں پڑھی تھی اسے انگلینڈ جانے کے بعد 13-14 سال کی عمر میں, بہت عمدہ مجھے لگی تھی سیرت سرکار مدینہ. اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں, تو سیرت کی کتابیں پڑھو, اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. غیر مسلموں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی, وہ ہمارے نبی تو ایسے تھے, ہمارے نبی کی تعلیم تو ایسی ہے. اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ, غیر مسلم چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, وہ ہمارا انسانی بھائی ہے, اس ملک میں رہنے والا ہر انسان ہمارا انسانی بھائی ہے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا دین سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہے. مملکت اسلامیہ میں اس کی نظیریں ملتی ہے کہ بہت اہتمام ہوتا تھا اس بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ شہادت سے پہلے ہم لوگ کسی جگہ جزیہ وصول کرنے کے لیے گئے تھے, تو جزیہ وصول کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہم سے اس سلسلے میں بات کی, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جزیہ تو غیر مسلم سے لیا جاتا ہے اسلامی حکومت میں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے جتنا جزیہ اس علاقے کے لوگوں پر لاگو کیا ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ ہے؟ یہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہم نے بہت سوچ سمجھ کر وہاں کے حالات کو دیکھ کر وہاں کی آمدنی وہاں کا خرچہ سب کچھ دیکھ کر کہ ہم نے لاگو کیا ہے کہ ہر شخص کے ذمے اتنا جزیہ ہے. تو اس پر بس نہیں کیا, کہا کہ نہیں تم پھر دوبارہ غور کرو کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے وہاں کے لوگوں پر جزیہ ان کی طاقت سے زیادہ لاگو کیا ہے. ہمارا اسلام ہمیں اخلاق سے پیش آئے, کسی بوڑھے آدمی کو دیکھے مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس کے ہاتھ سے سامان لے لو, مدد کرو اس کی, کسی کو بھی ملو مسکرا کر ملو, وہ مسکرائے نہ مسکرائے مسکرا کر ملو, مسلم ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے مدد کرو, اخلاق سے پیش آؤ. ہم سے بڑا ہے, ایروپلین میں آپ سوار ہو رہے ہیں, غیر مسلم مسلم آگے کرو گے, آپ پہلے جاؤ, عورتیں ہیں آپ پہلے چلی جاؤ, بچوں کے ساتھ آپ پہلے چلی جاؤ, تعاون کرو, اسلام کا مظاہرہ کرو. عبادات تہجد پڑھیں گے گھر میں, پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گی, روزہ ہم بھوکے ہیں کسی کو نظر نہیں آئے گا, زکات کسی مسلم غریب کو دیں گے کسی کو, حج وہاں جاتے ہیں لوگوں کو نظر آئے گی معاشرت اور لوگوں کو نظر آئیں گے اخلاق. اسلام کا یہ حصہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور پورے دن پر میرے بھائیو عمل کرو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھو, اور یہاں جو علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہر مسجد میں ائمہ کو ایک ایسا وقت مقرر کرنا چاہیے جس وقت میں وہ خود درس قرآن درس حدیث کے عنوان سے واعظ و نصیحت کریں, یا یہ کہ بزرگوں میں سے کسی کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر سنائیں. ہر مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم بھی اپنی جگہ پر روزانہ ہوتی رہے, لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ یہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں علمی شعور پیدا ہو. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پاک ہو سکے درود پاک پڑھیں, کم سے کم روزانہ. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر درود ابراہیمی ہو تو بہت اچھا, اللہم صلی علی محمد, جمعہ کی رات بھی ہے میرے ساتھ پڑھ لیجیے آہستہ آہستہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن اگر یہ درود ابراہیمی مشکل ہو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے, اور 299 ہونے کے بعد اخیر میں بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے, بیچ میں 298 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر یہ تو کم سے کم. اور جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے, اس لیے 300 سے کچھ زیادہ پڑھ لینا چاہیے, 350 مرتبہ, 400 مرتبہ, 500 مرتبہ. اور پھر نیت یہ رکھیں کہ دھیرے دھیرے ہم بڑھائیں گے, تو ایک سال کے بعد ہم جائزہ لیں گے 6 مہینے کے بعد, اور پھر ایسا فیصلہ کریں گے کہ اب روزانہ 400 مرتبہ اور جمعہ کو 600 مرتبہ, اب روزانہ 500 مرتبہ اور جمعہ کو 800 مرتبہ, دھیرے دھیرے بڑھاؤ درود پاک, درود شریف کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاؤ. تو سیرت پاک تعلیمات کو سیکھو, عمل کرو, دوسروں کے تک پہنچاؤ, اور درود پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بکثرت بھیجو جمعہ کے دن بالخصوص.
تو اس کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو کل تین باتیں بن جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, دوسروں کو عمل پر لانا ہے. دوسری بات سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننا ہے, اور آپ کی شخصیت کی پہچان دوسروں کو بھی کرانی ہے, مسلموں کو, غیر مسلموں کو. اور تیسری بات یہ کہ درود شریف کی کثرت رکھنی ہے. انشاءاللہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی خوش ہوگی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا آخرت میں, اور توجہ دنیا میں نصیب ہوگی. اللہ تعالی شان ہو ہم سب پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, اور اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. بار بار اللہ تعالی شان ہو اپنی رضا کی خاطر دنیا میں بھی ہماری ملاقات کرائے, بالخصوص حرمین شریفین میں. اور اللہ تعالی قیامت کے دن جب قسم و کرسی کے عالم میں لوگ ہوں گے, اس وقت ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع فرمائے. اور اللہ تعالی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان گزارشات پر آپ سب عمل کرنے کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ختم قرآن ہو رہا ہے بچے کا ماشاء
اللہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مسبح القلوب سبح قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم انا نسألك الرضا بالقضاء وبلد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضلة ومن فتنة مضلة. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الاسلام واهلي ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم انا نسالك ايمانا لا ينتهي ونعيما لا ينتهي ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه جنه الخلد. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهلك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما لقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما لقيتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنبك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما عليتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. اللهم اجعل الجنه هي دارنا. اللهم اجعل جنه الفردوس هي دارنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا رب كل شيء يا رب كل شيء يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم ارز رشدنا في امورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وهدى وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا من جهلنا من رسلنا تلاوته وما نريد آمنا انتهى اجعله لنا حجة إلى رب العالمين اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويتم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم لفي قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التوفيق العظيم اللهم إنا نسألك التوفيق العظيم اللهم إنا نسألك التوفيق العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا حي يا قيوم برحمتك نستعين برحمتك نستعين برحمتك نستعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارض الدين والمسلمين واستر هذا بينهم وانصرهم على عدوك اللهم اجمع كلمتهم على الحق واعي صفوفهم اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في البلدان اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اغفر ولا تغفر عليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يرحمك فيهم اللهم اعبد على بين شركهم اللهم اعبد على بين شركهم اللهم اعبد على بين شركهم المسجد الاقصى المبارك واجعل اللهم امنه مطمئنه مساجد بلاد المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين أحمدك أنت محب العالمين سولتك محب العالمين وعافيتك محب العالمين وخيرتك محب العالمين إلى رب العالمين فامسكنا وقوم عافانا هي الله أكبر العالمين هي الله أكبر العالمين هي الله أكبر العالمين بركة الأعداء بركة العالمين
ہماری زبانیں بن گئی، جو اس بات کریں
کہ تیرے دربار میں عرض معروض کر سکے کہ ہماری آنکھیں گناہوں کی وجہ سے اتنی تنگی ہے یا ان سے بہنے والے آنسو بھی اس طرح بنتے ہیں کہ وہ در پہ پیش کیے جاتے ہیں ہمارا صحابہ پورا کا پورا اتنا گندا ہے کہ وہ اس حال میں در پہ ان سے آنے کی اجازت ملتی
ہوگا جب تک ہمیں قبرستان میں جا رہے ہوں گے
ہماری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی لالا رمی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچا پکا نمازی بنا لالا رمی لالا رمی اس کے بعد لوگ ہمیں ہماری آخری منزل کی طرف لے جا رہے ہیں لالا رمی ہماری اس قدر بتا ہماری آئی اتنی ہے لالا رمی ہمیں ایسے ہی گئے ہم جی رہے ہیں ہم چل رہے ہیں لالا رمی کہہ رہی ہوں
ہدایت کے رحمت کے آبرو کا ذریعہ بنا دے یا رہنمائے میری
سے اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اسے صدقہ کے کثیر کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اسے صابریت، صلاحیت، قابلیت، مقبولیت سے سرفراز بنا دے، خلوص میں، محنتوں میں الہ العالمین اضافہ فرما، الہ العالمین ان کے علوم میں، ان کی لگن میں، ان کی محنت میں، ان کے خلوص میں، ان کے فیوز میں اضافہ فرما، الہ العالمین پوری بستی کا نمازی بنا دے، پوری بستی کو دین پر چلنے والا بنا، پوری بستی کو سنت کی اتباع کرنے والا بنا، پوری بستی کی خواتین کو باپردہ بنا دے، الہ العالمین گناہوں سے بچا دے، گناہوں سے بچا دے، کرنے والا بنا دو، الہ العالمین اس کے اطراف میں مضافات میں جتنی بستیاں ہیں، الہ العالمین پورے گجرات میں، پورے ہندوستان میں، پورے عالم میں، الہ العالمین جتنے مسلمان ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، الہ العالمین اس گاؤں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما، الہ العالمین ہر گھر میں برکت پیدا فرما، ہر فرد میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ہم جگہ جگہ سے آئے تو ہم خیر و برکت کو عام فرما، دنیا میں خیر و برکت کو عام فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، دوست احباب، محبین، محسنین، سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما، اے ارحم الراحمین، ختم قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اے ارحم الراحمین، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شروع سے پناہ مانگی تھی ان شروع سے پناہ عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا کر، ان کی عمروں میں برکت پیدا کر، ان کے اعمال صالحہ میں برکت پیدا کر، ان کے خلوص میں، تیرے قرب میں الہ العالمین برکت پیدا فرما، الہ العالمین ہمیں ان کی دعاؤں کا مورد بنا دے، الہ العالمین ہم کو، ہمیں ان کو تکلیف پہنچانے والا بندے سے بچا لے، یا رب العالمین ہمیں ان کی خوشیاں، ہمیں ان کی توجہات، ہمیں ان کی دعائیں نصیب فرما، ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ تابیر ہمارے سروں میں قائم کرنا، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں بلندی درجات عطا فرما، ہم سب کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں قیامت کے لیے انہیں منہ دکھانے کے قابل بنا دے، یا رب العالمین مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ مردوں کو، زندوں کو اگر تو معاف کرے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی جو پسند سے بچ جائے گا، الہ العالمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you.